بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور خصوصی پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت، اور آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. سردار محاذ استقامت شہید قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت. شہید کا طرز زندگی آئندہ نسلوں کے لیے نمونہ عمل ہے، مسلح افواج کے سربراہ کا بیان. کراچی میں وحدت اسلامی کانفرنس، مختلف مسالک کے علماء کا اسلام و فوبیا کا مقابلہ کرنے پر زور. سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے سردار محاذ استقامت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی تمام صفات و عادات اور ان کی یادیں ایران اور علاقے کے عوام، نوجوانوں اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک بڑا درس اور نمونہ عمل ہوں گی. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے منگل کو کرمان کے گلزار شہدا میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مزار پر فاتح خوانی کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس عظیم شخصیت کی رفتار و گفتار، صفات و کردار، عادات و اطوار اور معنوی، عرفانی و اخلاقی حالات، چاہے وہ ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں یا سماجی، انتظامی، عسکری شعبوں سے، یا پھر شہدا کے بچوں سے اظہار شفقت، مظلوموں کی مدد اور ظالموں کے خلاف برہنہ تلوار ہو جانے کی صفت ہو، سب کی سب ایران علاقے کے ملکوں اور اسی طرح پوری دنیا کے نوجوانوں اور جوانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ ابھی اس عظیم شہید کے بہت سے اسرار و رموز، اقدامات و زحمات اور کوششوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے جو بتدریج ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے ذریعے سامنے آ رہا ہے۔ دریاسنا ایران کی حکومت کے ترجمان نے سوشل میڈیا سے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصاویر ڈیلیٹ کیے جانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو انسانی حقوق کے منافی اس رویے کو ترک کرنا چاہیے۔ حکومت ایران کے ترجمان علی بہادری جہرومی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ سوشل میڈیا سے ہیرو کی تصاویر ہٹانا امریکہ کی اس دہشت گردانہ اور تشدد پسندانہ ماہیت کو ظاہر کرتا ہے جس کے تحت اس نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا یہ بزدلانہ اقدام آزادی بیان اور دنیا بھر کے کروڑوں انسانوں کے جذبات کے خلاف انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب ایران کے اٹارنی جنرل نے شہید قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے قتل میں ملوث 127 ملزموں کی شناخت کیے جانے کی اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ ان میں سے 74 افراد امریکی شہریت رکھتے ہیں۔ ایران کے اٹارنی جنرل حجت الاسلام محمد جعفر منتظری نے عدلیہ کی اعلی کونسل کے اجلاس میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کیس کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بزدلانہ قتل کی عدالتی کارروائی کا عمل 4 جنوری 2020 یعنی شہید سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے دوسرے ہی دن سے شروع ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز 3 جنوری کو اسلامی جمہوریہ ایران، عراق، ہندوستان، پاکستان سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی الاشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت کی دوسری برسی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ جنرل سلیمانی اور جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت کے اثرات جاری رہیں گے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی المہندس کے قتل کے اثرات باقی ہیں کہا کہ استقامت کے کمانڈروں کی شہادت کی برسی کی عظیم و شان اجتماعات ثابت کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ ان کو دل کی گہرائی سے چاہتے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے جنرل قاسم سلیمانی، جنرل ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ داعش کو وجود میں لایا اور عراق میں رونما ہونے والے سارے جرائم کا ذمہ دار امریکہ ہی ہے۔ اس کے مقابل ایران تھا جس نے داعش سے مقابلے میں عراقی قوم کا ساتھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی بھی غاصبوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور انہوں نے استقامتی گروہوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ داعش کے افکار و نظریات سعودی عرب سے آتے ہیں کہا کہ لبنان میں بھی تمام طرح کے اسرائیلی جرائم کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ شام کے قتل عام اور شام کی بربادی اور تباہی کا بھی ذمہ دار ہے۔ یمن کے خلاف جنگ بھی امریکی جنگ ہے جو سعودی عرب کے ذریعے ہو رہی ہے۔ عراق میں دہشت گردانہ امریکی فوج معاف کیجیے گا عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کی چھاؤنی عین الاسد اور اسی طرح امریکی فوج کے ایک قافلے پر حملے ہوئے ہیں، جبکہ شام میں بھی دہشت گرد امریکی فوج کے اڈے پر کتیوشا راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کی عین الاسد چھاؤنی پر کئی ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں اور میزائل کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دریاسنا امریکی اتحاد کے ایک عہدیدار نے فرانس پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عین الاسد چھاؤنی پر ہونے والے 2 ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ عین الاسد فوجی چھاؤنی پر مئی کے مہینے میں بھی کئی بار میزائلی حملے کیے گئے تھے۔ دوسری جانب عراقی ذرائع نے کہا ہے کہ صوبہ بغداد کے جنوب میں امریکی اتحاد کے ایک فوجی قافلے کے راستے میں بم دھماکہ کیا گیا۔ یہ دھماکہ منگل کو جنوبی صوبے بغداد میں امریکی اتحاد کے فوجی قافلے کے راستے میں ہوا، تاہم خبروں میں کہا گیا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں غیر ملکی فوجیوں کو ملک سے باہر نکالنے کا بل پاس ہونے کے بعد بھی امریکی فوجی عراق کو چھوڑنے میں پسوپیش سے کام لے رہے ہیں، جس کے باعث دہشت گرد امریکی فوج کے قافلوں کو آئے دن حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی بنا پر عراقی فوج نے اپنے فوجی ساز و سامان کی منتقلی کا کام عراق کی پرائیویٹ کمپنی کے سپرد کر دیا ہے۔ عراق کے استقامتی گروہوں کا کہنا ہے کہ ملکی پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے بل کی بنیاد پر امریکی فوجیوں کو عراق سے باہر نکل جانا چاہیے۔ امریکی حکومت نے دسمبر کے مہینے میں دعویٰ کیا ہے کہ عراق میں اب کوئی فوجی موجود نہیں ہے اور جو ہیں وہ صرف مشاورتی کردار کے حامل ہیں، تاہم عراقی گروہوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی عنوان سے عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی برداشت نہیں کریں گے اور اسے مسترد کرتے ہیں۔ دوسری جانب میڈیا ذرائع نے شام کے صوبے دیر الزور میں امریکی فوجیوں کے اڈوں پر میزائلی حملے کی خبر دی ہے۔ شام کے مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ مشرقی صوبے دیر الزور میں امرائل فیلڈ میں، جہاں امریکی فوجی تعینات ہیں، میزائل اور راکٹ حملہ ہوا ہے۔ امریکی فوجیوں نے ان حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مغربی فرات پر بمباری کی ہے۔ شام میں استقامتی محاذ سے وابستہ میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اس آئل فیلڈ کے قریب امریکی فوجی اڈے کو کم سے کم 7 میزائلوں اور 4 راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ شہید قاسم سلیمانی ان کے دیگر ساتھیوں کی یاد میں کراچی میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اسلاموفوبیا کے مقابلے میں عالم اسلام کا اتحاد کے زیر عنوان منعقدہ اس کانفرنس میں تقریب مذاہب اسلامی کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام حمید شہریاری نے بھی شرکت کی۔ شہید قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں منعقدہ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام حمید شہریاری نے کہا کہ اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے اتحاد سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امت واحد کا قیام شہید قاسم سلیمانی کی دیرینہ آرزو تھی۔ تقریب مذاہب اسلامی کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین قرآن و سنت کا حکم ہے اور ہمیں تفرقے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی سندھ کے امیر اسد اللہ بھٹو نے اپنے خطاب میں شہید قاسم سلیمانی اور دیگر شہدا اسلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ مجلس وحدت مسلمین کے نائب صدر علامہ سید احمد اقبال رضوی نے اس موقع پر جنرل قاسم سلیمانی کی شہید کی راہ کو بہترین راہ قرار دیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام دشمنوں کی قوت کے خلاف جنگ میں بسر کی۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کسی ایک ملک اور قوم سے وابستہ نہیں، بلکہ وہ عالم اسلام کے عظیم ہیرو شمار ہوتے ہیں۔ 10 سال کے وقفے کے بعد اسلام آباد تہران استنبول پہلی گوڈس ٹرین انقرہ پہنچ گئی ہے۔ علاقائی تعاون کی تنظیم ای سی او کے تحت چلائی جانے والی آئی ٹی آئی گوڈس ٹرین 21 دسمبر کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے روانہ ہوئی تھی۔ آئی ٹی آئی گوڈس ٹرین کو ایران سے ہو کر 17 روز میں اپنی منزل پر پہنچنا تھا، لیکن یہ مقررہ مدت سے 4 روز پہلے ہی انقرہ پہنچ گئی۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستان سے روانہ ہونے والی دوسری آئی ٹی آئی گوڈس ٹرین بھی ایران پہنچ گئی ہے، جسے انقریب ترکی کے لیے روانہ کر دیا جائے گا، جبکہ ایسی تیسری ٹرین بھی اسلام آباد سے زاہدان روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ آئی ٹی آئی گوڈس ٹرین سامان رسد کی ترسیل کے اہم ترین راستے کے طور پر اس راہداری کے رکن ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی لین دین کی رونق میں بے پناہ اضافہ کر سکتی ہے۔ آئی ٹی آئی راہداری جنوبی ایشیا سے یورپ اور یورپ سے جنوبی ایشیا کے لیے سامان رسد کی سپلائی کا سستا اور چھوٹا راستہ شمار ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مسلم خواتین کی نیلامی والی جعلی ویڈیو سائٹ کو مختلف حلقوں کی جانب سے شدید غم و غصے کے اظہار کے بعد بند کر دیا گیا۔ ہندوستان سے موصولہ خبروں کے مطابق ملک میں مسلم خواتین اور لڑکیوں کی فروخت اور نیلامی والی جعلی ویب سائٹ بلی بائی ایپ کو بند کر دیا گیا ہے۔ مسلم خواتین کی توہین اور انہیں ہراساں کیے جانے کی اس واقعے کے بعد پورے ہندوستان میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد جعلی سائٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس سائٹ پر 100 سے زائد معروف مسلم خواتین کی تصاویر لگائی گئی تھیں، جن میں صحافی، سماجی کارکن اور صحافی سبھی شامل ہیں۔ اس جعلی ویب سائٹ پر صحافی عصمت آرا کی بھی تصویر لگائی گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے دہلی پولیس میں شکایت درج کرائی۔ ان کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ مسلم خواتین کی توہین کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ جولائی میں بھی سلی ڈیلکس نامی ایک ویب سائٹ نے اسی طرح کی تصاویر شائع کی تھیں، جن میں مسلم خواتین کے سلسلے میں توہین آمیز باتیں کی گئی تھیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ اپنے اردنی ہم منصب ایمن السفدی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک تہران کی جانب دوستی اور برادری کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران نے برسوں پہلے ہی عرب ممالک کو اجتماعی سلامتی کے قیام کی غرض سے باہمی تعاون اور تعلقات کی واضح اور قابل عمل تجاویز پیش کی تھیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے اس سے پہلے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ ریاض ایران کی نئی حکومت کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہمیں توقع ہے کہ تہران بھی اس کا مثبت جواب دے گا۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات 6 برس سے منقطع ہیں، تاہم دونوں ممالک پچھلے چند ماہ سے عراق کی میزبانی میں باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بغداد میں مذاکرات کے 4 دور ہو چکے ہیں اور سرکاری و غیر سرکاری رپورٹوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ مثبت سمت میں جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا، لیکن آج سیاسی گفتگو کے تحت ہم ایک اہم رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے متحدہ عرب امارات کے جنگی جہاز کو قبضے میں لیے جانے کی کارروائی کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جہر قوتوں کو جواب دینے کے لیے متعدد آپشن ہماری میز پر ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے متحدہ عرب امارات کے جنگی بحری جہاز کو ضبط کیے جانے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ بحری جہاز کافی عرصے سے ہماری سمندری حدود میں مخاصمانہ اقدامات انجام دے رہا تھا اور ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے اس جنگی بحری جہاز سے مختلف طرح کے ہتھیار اور دیگر فوجی ساز و سامان برآمد ہوا ہے، جن کی تصاویر بہت جلد میڈیا کے لیے جاری کر دی جائیں گی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے ضبط شدہ جہاز سے برآمد ہونے والی اشیاء کی تصاویر سے رائے عامہ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ متحدہ عرب امارات یمنی عوام کے قتل عام کے لیے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ یمن کی بحریہ نے ملک کی آبی سرحدوں کے دفاع کی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے ایک جاہر ملک کے بحری جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے سعودی اتحاد کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ کشیدگی میں اضافے کی صورت میں ان کے خلاف غیر معمولی فوجی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یمنی عوام کے خلاف جارحیت میں شدت پیدا ہونے کی صورت میں سعودی عرب کے خلاف مناسب کارروائی کی صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے، لہذا سعودی اتحاد کو آئندہ کسی بھی حماقت سے گریز کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے متحدہ عرب امارات کے ایک بحری جہاز کو الحدیدہ کی ساحلی حدود میں داخل ہونے کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جس میں بختر بند گاڑیوں سمیت مختلف قسم کے بھاری ہتھیار بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب سعودی اتحاد نے 5 یمنی ڈرون طیاروں کو سعودی عرب کی فضائی حدود میں پرواز کے دوران تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی اتحاد نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ ڈرون طیارے یمن کے دارالحکومت صنعاء سے سعودی عرب کی جانب چھوڑے گئے تھے۔ یمن کی مسلح افواج 7 سال سے جاری جارحیت اور محاصرہ ختم کرانے کے لیے سعودی فوجی اہداف اور اقتصادی تنصیبات کو ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ سعودی اتحاد کی جانب سے شہروں اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں 10,000 یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 80% سے زیادہ بنیادی تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں۔ سامعین، یہ تھی اہم رپورٹ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی. کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی. انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے. انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے. دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے. روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں. روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں. جلوہ حق دنیا کو دکھایا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام, لیکن پہلے یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھڑوں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 14 دیما یکم جمادی الثانی اور 4 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. یکم جمادی الثانی 659 ہجری قمری کو اندلسی ادیب محدث اور فقی ابن سید الناس نے تیونس میں وفات پائی. وہ 597 ہجری قمری میں موجودہ اسپین کے علاقے اشبیلیا کے قریب واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں اپنی تعلیم کا آغاز کیا. ابن سید الناس برسوں تک درس و تدریس میں مشغول رہے اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. وہ شعر گوئی کی بھی اچھی صلاحیت رکھتے تھے اور ان کے اکثر اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہیں. چار جنوری 1931 عیسوی کو برصغیر کی تحریک آزادی کے ایک معروف رہنما مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا. وہ 10 دسمبر 1878 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ریاست رامپور میں چیف ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا, لیکن بہت جلد وہ اس ریاستی ملازمت سے استعفیٰ دے کر میدان صحافت میں داخل ہو گئے. 1930 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے, جہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا, میں ایک غیر ملک میں بشرطے کہ وہ ایک آزاد ملک ہو مرنے کو ترجیح دوں گا. اگر آپ ہندوستان کو آزادی نہیں دیں گے تو مجھے یہاں قبر کی جگہ دینی پڑے گی. اس خطاب کے بعد ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور لندن ہی میں 4 جنوری 1931 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا. انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کیا گیا. 4 جنوری سن 1966 عیسوی کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے لیے معاہدہ تاشقند عمل میں آیا۔ یہ امن معاہدہ سابق سوویت یونین کی ثالثی میں پاکستان کے صدر اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے درمیان انجام پایا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان 3 ہفتے کی جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ May 13, 1357 ہجری شمسی کو ایران میں شاہ کے خلاف عوامی تحریک عروج پر پہنچنے کے بعد امریکہ کا اعلی فوجی مشیر جنرل رابرٹ ہائزر خفیہ طور پر تہران پہنچا۔ جنرل ہائزر یورپ میں امریکی فضائیہ کا اس وقت کا نائب سربراہ تھا اور وہ ایک خاص مشن پر تہران آیا تھا۔ اس کا کام ایرانی مسلمان عوام کی انقلابی تحریک کی تازہ ترین صورتحال سے امریکی حکومت کو باخبر کرنا اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنے میں حکومت کی مدد کرنا تھا۔ جنرل ہائزر نے ایران میں 1 مہینے سے زیادہ کے اپنے قیام کے دوران شاہ سے صرف 1 بار ملاقات کی، جس میں ایران سے شاہ کی روانگی کی تاریخ اور وقت معین کیا گیا۔ جنرل ہائزر کا ایران کا یہ دورہ خفیہ تھا، لیکن تہران پہنچنے کے 2 دن بعد اس دورے کی خبر عام ہو گئی۔ جنرل ہائزر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں اس بات کا جائزہ لینے ایران آیا تھا کہ اسلامی تحریک کو کیسے کچلا جا سکتا ہے اور آیا ایسا کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ بہت زیادہ جائزے اور غور و فکر کرنے کے بعد واشنگٹن سے حکم ملا کہ شاہ پور بختیار کی سربراہی میں ایک مضبوط حکومت تشکیل دی جائے، اور اگر یہ اقدام کارگر نہ رہے تو پھر فوجی بغاوت کرا دی جائے۔ لیکن ایرانی عوام کی اسلامی تحریک میں اتنی مضبوطی اور وسعت آ چکی تھی کہ جنرل ہائزر اور واشنگٹن کے سارے حربے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور جنرل ہائزر کو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے چند روز پہلے ہی تہران سے راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ May 13, 1357 ہجری شمسی کو اہم عالمی مسائل، خاص طور سے ایران کے اسلامی انقلاب کا جائزہ لینے کے لیے امریکہ، برطانیہ، مغربی جرمنی اور فرانس کے رہنماؤں کے درمیان گواڈیلوپ کانفرنس منعقد ہوئی۔ بحر اطلس کے مغرب میں واقع اسی نام کے جزیرے میں، جو کہ فرانس کی ایک کالونی ہے، اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے تقریباً 40 دن پہلے ہونے والی اس کانفرنس کے تمام شرکا معترف تھے کہ شاہ ایران محمد رضا پہلوی کا جانا طے ہے، لیکن امریکہ کے اس وقت کے صدر جیمی کارٹر کو فوج کی مدد سے شاہی حکومت کی بقا کی امید تھی۔ بہرحال اس کانفرنس میں شریک سربراہان مملکت کو ایرانی عوام کے عظیم انقلاب کو روکنے کی کوئی راہ سجائی نہیں دی، سوائے اسلامی انقلاب کی طاقت اور اس کے روشن مستقبل کی۔ May 2, 2011 کو تیونس کا ایک محنت کش محمد بو عزیزی بن عروس میں تیونسی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج میں خود سوزی کرنے کے 18 دن کے بعد انتقال کر گیا۔ بو عزیزی کی خود سوزی اور موت سے تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کی حکومت کے ظلم و ستم اور بدعنوانیوں کے خلاف تیونس کے عوام میں جو لاوا پک رہا تھا وہ پھٹ پڑا۔ بو عزیزی کی موت نہ صرف تیونس کے عوام کی ناراضگی کی آگ بھڑکنے کا سبب بنی، بلکہ عرب اور شمالی افریقہ کے ممالک کے استبدادی نظاموں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کے بعد مصر کے حسنی مبارک دوسرے ڈکٹیٹر تھے جن کو معزول کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
پاس پاس
عزیز سامعین، شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی تیسری برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم شہید جنرل قاسم سلیمانی کی الہی بصیرت کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا، جس کا لہو بھی حق کی حمایت میں بہ گیا، اس کا تو نام خلد بری میں لکھا گیا۔ محفل میں انبیاء کی، محفل میں انبیاء کی کیا کر کے سامنے ہونا نا شرم سا، دیکھو نبی کے سامنے ہونا نا شرم سا، تم پر سے اٹھ نہ جائے علی کا بھی اعتبار، تم کو بلند کرنا، تم کو بلند کرنا اے اسلاف کا بھی نام۔
عزیز سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جنرل حاج قاسم سلیمانی کے بارے میں فرمایا تھا، شہید قاسم سلیمانی ایک مکتب، ایک مدرسے اور راہ کا نام ہے۔ اور سامعین، کسی بھی شخصیت کے تعارف کروانے میں دو نقطوں کی طرف توجہ از حد ضروری ہے۔ احساس اور عواطف کے زیر سایہ کسی بھی شخصیت کے روپ سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ احساس اور عواطف کے تحت کی جانے والی تعریف احساس اور عواطف کی سرحد پر دم توڑ جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی، اور بالخصوص جب ایسی شخصیت جو آئیڈیل اور اسوہ ہو تو پھر اسوہ و پیروی کا باب بند ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم وجہ، شخصیت جتنی بلند ہوگی اور خصوصیات کے ساتھ جب ایسی شخصیت کا تعارف ہو جو کئی حوالوں سے اپنی مثال آپ ہو، یعنی اس شخصیت کے کئی پہلو ہوں، تو پھر ان تمام پہلوؤں پر گہری نگاہ ہونی چاہیے، وگرنہ ممکن ہے کہ شخصیت کی شناخت میں آپ کی نظر ایک خاص پہلو پہ رک جائے اور آگے نہ بڑھ سکے۔ جیسے اندھیرے میں ہاتھی کی شناخت کرنے والوں کے ساتھ ہوا، جس بھی شخص کا ہاتھ ہاتھی کے بدن کے جس حصے پر جا کر رک گیا، اس نے اس حصے کو ہاتھی کی حقیقت سمجھ لیا۔
سامعین، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جو اس عظیم شہید کی شناخت کروائی، یہ احساس اور عواطف کی سرحدوں سے گزرتے ہوئے منطق و عقل اور استدلال اور اپنے شعور کو خاطر میں لاتے ہوئے تعریف فرمائی ہے اور آپ کو عنوان مکتب معرفی کروایا ہے. آپ کی زندگی کے تمام ابعاد اور پہلوؤں کو سامنے رکھ کر آپ کی شخصیت کی ٹھاٹے مارتے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے. اس تعبیر کے استعمال کے دو عمومی پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے.
آپ نے شہید کی شناخت میں ایجاز سے کام لیا جو کہ کلام کی بلاغت کی عکاسی کرتا ہے. ایجاز سے مراد جہاں الفاظ کم اور مطالب زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے مکتب و مدرسے کا لفظ استعمال کیا. یہ بظاہر ایک لفظ لیکن حقیقت میں شہید کی تمام زندگی اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. دوسرا اس تعبیر کو استعمال کر کے دشمن کو ایک پیغام دیا ہے کہ تم شہید قاسم سلیمانی کو ایک جنرل کے حوالے سے دیکھ رہے تھے جس نے عراق، فلسطین، شام اور یمن میں تمام تر مادی ترقی کے ساتھ مادی ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اور اس کے اتحادی عرب ہوں یا اہل مغرب کی ناک کو زمین پر رگڑا اور گریٹر اسرائیل اور عظیم مشرق وسطی کے تابوت میں ایسا کیل ٹھوکا ہے جسے تم نکالنا بھی چاہو تو نکال نہیں سکتے اور جس نے تمہاری پیش رفت کے نشے کو اتارا ہے. تم سمجھ رہے تھے کہ تم نے اس کو مار کر اپنی شکست کا بدلہ لے لیا تو یہ تمہاری بھول ہے.
سامعین، شہید قاسم سلیمانی ایک فرد نہیں، ایک مکتب کا نام ہے اور شہید کا مکتب زندہ مکتب. تم شہید کی فکر اور اندیشے کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، بلکہ خداوند متعال سورہ صف کی 8ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وہ اس نور خدا کو اپنی پھونکوں کے ذریعے خاموش کرنا چاہتے تھے. بقول شاعر،
نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خند زن، نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خند زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
شہید قاسم سلیمانی ایک مرد الہی تھے، اپنے رب کے وعدوں پہ یقین اور اس کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے تھے. خدا نے اپنے ایسے بندوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا.
سمن شہید حاج قاسم سلیمانی جس مکتب فکر کے فارغ تحصیل تھے، وہ بصیرت، بہادری اور عزت و غیرت سے مزین ہے. شہید قاسم سلیمانی الہی بصیرت رکھنے والے عظیم کمانڈر تھے جو تمام مسائل کو گہری اور عمیق نظر سے دیکھتے تھے. اسی لیے ہم آج ان کے ایام شہادت کے دنوں میں ان کی بصیرت اور رہبر انقلاب اسلامی اور ولایت فقیہ پر ان کے ایمان سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں.
سامعین، واپس آتے ہیں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کی تعبیر کی طرف. شہید قاسم سلیمانی ایک مکتب کا نام ہے. آپ نے مکتب کی تعبیر کو استعمال کر کے شہید کو فرد شخص کے تناظر سے نکال کر دیکھنے کی طرف رہنمائی فرمائی، کیونکہ جہاں شخص اور فرد کی بات آتی ہے وہاں افراد کا شناسنامہ مورد نظر ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا، کہاں پیدا ہوا، قبیلے کا نام، باپ کا نام اور فردی مشخصات مورد نظر ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا، حاشا و کلا، شہید کو فرد نہیں دیکھنا، اگر چاہتے ہو تو پھر مکتب کی نگاہ سے دیکھو، شہید تمہیں سمجھ بھی آئے گا اور تمہاری رہنمائی کرتا نظر آئے گا. اب آئیں ایک قدم اور آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ مکتب کسے کہتے ہیں. شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب مقدمہ بر جہان بینی اسلامی میں فرماتے ہیں، مکتب ایک تھیوری اور ایک ایسا جامع اور منظم منصوبہ ہے جس کا اصلی ہدف انسان کو کمال اور سعادت مہیا کرنا ہے، جس کے اصلی خطوط راہ بایا تھا و نوایا تھا، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اچھا اور برا، ہدف اور وسیلہ، تکلیف اس کا علاج اور مسئولیت اور ہر ایک کی تکلیف معین ہے. شہید نے اپنے عمل اور اپنی پاکیزہ فکر کے ذریعے اس مکتب کی بنیاد رکھی ہے اور مادیت ظلمات سے نکل کر نور تک کے سفر کا راستہ اپنے عمل اور فکر سے ترسیم فرمایا ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں مکتب کو سمجھنے کے لیے چند نکات کی طرف توجہ ضروری ہے۔
جب شہید ایک مکتب کا نام ہے تو پھر اس مکتب کو معلم اور مفسر کی ضرورت ہے، جو اس مکتب کے پیغام اور محتوا اور اس کی نظری اور فکری پہلو کی تفسیر کر سکے۔ ان اسکولز آف تھاٹ سے کون پردہ کشائی کر سکتا ہے؟ اس فہرست میں سب سے اول شہید کے مولا اور مقتدا رہبر معظم، آپ کے ہم رزم و ہم بزم و وفادار ساتھی اور بابصیرت علماء اور اہل قلم اس مکتب کی تفسیر احسن انداز میں کر سکتے ہیں۔ اگر نا اہل اور ناشناس افراد آ کر اس مکتب کی تفسیر کریں گے تو پھر مکتب گوشہ نشینی کا شکار ہو جائے گا۔ سامعین، جب مکتب کی بات ہے تو پھر مکتب روشن مند اور ہدف مند ہوتا ہے، اس کا نقطۂ آغاز بھی ہے اور نقطۂ انجام بھی۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے گزشتہ سال عید مبعث کے موقع پر اپنے خطاب میں بصیرت اور مزاحمت کے دو عناصر کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، انسانوں میں دو خصوصیات ضروری ہیں، ایک بصیرت اور دوسری صبر و استقامت۔ اگر یہ دو عناصر موجود ہوں تو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اسلامی نظام سے مقابلے و تصادم میں اسے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔
سامعین، جب مکتب ہے تو پھر اپنے اندر اسرار و پیغام رکھتا ہے، دانشمندوں اور تحقیق کا ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک وسیع وادی ہے۔ جنگی مہارت ہو یا پھر دشمن کے خلاف جنگ نرم، عرفان و معنویت کی بات ہو یا پھر اخلاص و عقیدت، ٹیبل ٹاک کی بات ہو یا دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی، جذبہ شہادت ہو یا جذبہ فداکاری، ناموس کی حفاظت کا معاملہ ہو یا انسانی جانوں کو خونخاروں سے نجات دلانے کی بات، خدا ہو یا دشمن، بے روب و دبدبہ، یتیموں سے محبت ہو یا مصیبت زدہ افراد کی مدد، اہل تحقیق کے لیے ایک وسیع میدان ہے۔ یہ بابصیرت علماء اور اہل قلم کی ذمہ داری ہے کہ اس مکتب کو شفاف انداز میں آئندہ نسلوں تک پہنچائیں اور اس مکتب کو تحریف سے بچائیں۔
سامعین، بصیرت اور دور اندیشی شہید سلیمانی کی شخصیت کی سب سے اہم خصوصیت تھی، جو ان کی پوری ذاتی، سماجی اور سیاسی زندگی پر محیط ہے۔ شہید سلیمانی نے جس بصیرت کے ساتھ سب کو بلایا اور میدان جنگ میں جنگجوؤں کو جوش دلایا، وہ دل کی بصیرت اور ان کے دل کی آواز تھی جو ان کے باطنی تقوی سے پھوٹتی تھی۔ شہید قاسم سلیمانی کا طرز عمل اور ان کا مکتب و کردار روشن خیالی پر مبنی تھا، جس کی مدد سے انہوں نے خدائی بصیرت حاصل کی، اور پھر اس خدائی بصیرت کی روشنی میں نہ صرف اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کیا بلکہ اس پر عمل درآمد کر کے بھی دکھا دیا۔
سامعین، جب شہید ایک مکتب اور مدرسہ ہے تو پھر جس طرح ایک مدرسہ اور مکتب میں مختلف علوم ہوتے ہیں، شہید قاسم سلیمانی کا مکتب بھی اپنے طالب علم کے لیے نصاب رکھتا ہے، جہاں اخلاق و معنویت، خدا کے ساتھ ارتباط، اخلاص، یقین اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ و اعتماد ہے۔
سامعین، اب اپنے پروگرام کا اختتام سورہ حدید کی آیت نمبر 28 سے کرتے ہیں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے دو فائدے عطا کرے اور تمہیں ایک ایسا نور عطا کرے جس پر تم چلو اور وہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
سامعین، ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا سید حیدر عباس رضوی، لکھنؤ ہادی ٹی وی کے ڈائریکٹر، اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على اهلها، اما بعد، فقط اشرف الموت قتل الشهداء۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ جنرل قاسم سلیمانی نے اپنی 40 برس کی مجاہدانہ زندگی میں نہ فقط یہ کہ باسی حکومت سے جنگ لڑی بلکہ دیگر ممالک میں بھی انسانیت کی سربلندی کے لیے دشمنوں سے نبرد آزمائی کی۔ ایران کی تاریخ ایسے دلاوروں اور سرداروں سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی نام قاسم سلیمانی جتنا نہیں چمکا۔ ایران کے داخلی دشمنوں سمیت بیرون ملک استعمار و استکبار کی پروردہ دہشت گرد تنظیم داعش کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے والے جنرل کا نام ہے قاسم سلیمانی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز نے قاسم سلیمانی کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا؟ سقوط صدام سے قبل اتنی شناخت نہیں رکھتے تھے قاسم سلیمانی، لیکن سقوط صدام کے بعد قاسم سلیمانی عالمی میڈیا پر بھی ابھر کر سامنے آئے اور پھر آپ کا چہرہ ایک شناختہ شدہ چہرہ بن گیا۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنرل قاسم سلیمانی فرشتہ بن کر داعش جیسے خونخوار بھیڑیوں سے شیعہ و سنی مظلومین کو نجات دلانے والی ذات کا نام۔ سوال، کس چیز نے قاسم سلیمانی کو یہ عظمت، منزلت، مقام اور مرتبہ عطا کیا؟ وہ پہلی اہم صفت جس نے قاسم سلیمانی کو عروج بخشا ہے وہ ہے ولی امر مسلمین کی اطاعت۔ آپ نے اپنی بصیرت، ایمان اور یقین کے سائے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائیوں کے مطابق فاما من کان من الفقہاء صائنا لنفس حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ مخالفا عن الہوا فللعوام ان یقلدوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام فقہاء ایسے نہیں ہیں، بلکہ فقہاء میں بعض ایسے ہیں جو ان معیارات پر کھڑے اترنے والے ہیں۔ ایسے ولی امر مسلمین کی اطاعت نے قاسم سلیمانی کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ مجھے یاد آتا ہے مرحوم آیت اللہ مصباح ازدی علی اللہ مقامہ، جن کے سامنے زانو ادب طے کرنے کا شرف اس حقیر کو بھی حاصل ہوا، انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کو بعض اسباب کی بنا پر معجزہ سے تعبیر کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شہر، ہر صوبے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا تشییع جنازہ میں شریک ہونا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ قاسم سلیمانی کی شہادت کہاں ہوئی ہے، جنازہ کہاں سے پرد لہد کیا گیا ہے، لیکن ہمارا عزیز ملک ہندوستان بھی سوگوار تھا۔ نہ فقط یہ کہ عاشقان رسول اور آل رسول نے آنسو بہائے، بلکہ تمام انصاف پسند انسانوں نے قاسم سلیمانی علی اللہ مقامہ کی شہادت پر غم منایا ہے۔ پھر استاد آیت اللہ علامہ مصباح یزدی لکھتے ہیں کہ لبنان و عراق میں جا کر اطمینان کے ساتھ فتنے کو ختم کرنا یہ یقیناً ایک معجزہ ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے ذریعے امریکیوں کے اخراج کو پاس کرنا یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ شیعہ و سنی اتحاد کی فضا کا ہموار ہونا، آپ یقین کیجیے کہ اسماعیل ہنیہ نے 3 بار شہید قدس کا لفظ استعمال کیا ہے شہید قاسم سلیمانی کے لیے، بہت بڑا پیغام اس میں مضمر ہے اور بنہا ہے۔ پھر استاد بزرگوان نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ کا یک دلی کے ساتھ امریکہ و اسرائیل کی نابودی کے لیے عزم پیہم، یہ بھی معجزہ ہے۔ امریکہ و اسرائیل کے نام نہاد حکمرانوں پر دہشت و وحشت کا طاری ہونا یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ایران اور پڑوسی ممالک سمیت دنیا بھر میں مانویت اور روحانیت دن دنیا رات چوگنی ترقی کر رہی، استعماری چال کا ایران اور دیگر علاقوں میں ناکام ہونا یہ معجزہ ہے۔ اب آپ سوچئے، ایک ساتھ 3 ملکوں میں احتجاجات درج ہوئے، عراق میں، لبنان میں، ایران، شہید قاسم سلیمانی کا تذکرہ ہو اور امریکن میگزین فارن پالیسی کا تذکرہ نہ ہو تو بات نامکمل رہ جاتی ہے۔ بات سن 2019 کی ہے کہ جب امریکی میگزین فارن پالیسی نے سن 2019 میں حاج قاسم سلیمانی کو دنیا کے 100 مفکرین دنیا کی فہرست میں شامل کیا جن کے اندر فوجی صلاحیت اور دفاع و امنیت کی بحالی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حاج قاسم سلیمانی مغربی ایشیا تک ہی محدود نہیں، بلکہ آپ دنیا میں اپنی منفرد شناخت بنا چکے تھے۔ قاسم سلیمانی کی ایک اور اہم صفت جس نے انہیں ممتاز بنایا وہ ہے استکبار ستیزی اور کمزوروں کا دفاع۔ مکتب خمینی کے پروردہ تھے حاج قاسم سلیمانی، آپ جانتے ہیں معمار انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے شہادت کے کلچر کو ڈیولپ کیا تھا۔ کیا اسلامی انقلاب کے آثار ہمیں دنیا بھر میں نظر آتے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں کہ حقیقی اسلام دنیا کے گوشہ و کنار تک پہنچ کر رہے گا۔ جو عالمی بصیرت تھی بین الاقوامی سطح پر شہید قاسم سلیمانی کی وہ قابل ملاحظہ ہے، اور ایسے موقع پر، ایسے حساس موقع پر قاسم سلیمانی کی جو احساس ذمہ داری ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر یزیدی ٹولیوں کو خطرہ ہے تو چند طرح کے افراد سے، ایک تو وہ جو واقعی حزب اللہ ہیں، چونکہ صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا نے یہ للکار کر کہا تھا تم مجھے حزب الشیطان سے ڈرانا چاہتے ہو جو خود کمزور ہیں جو ناتما ہیں, ہم حزب اللہ ہیں. حزب اللہ کا مطلب ذات خدا پہ یقین محکم, حزب اللہ کا مطلب رسول اور آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی, اقرار ولایت اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام, حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق الناس کی رعایت کرنا. میں آپ کے سامنے صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہید قاسم سلیمانی آپ کو یہ شہادت مبارک ہو. پیغمبر اعظم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اشرف الموت قتل الشہداء, بہترین موت شہادت کی موت ہے, سب کو نہیں نصیب. امیر المومنین نے بھی بار بار مطالبہ کیا ہے اور نبی اعظم سے جاننا چاہا ہے کہ کب شہادت واقع ہوگی. صدیقہ طاہرہ اولاد فاطمۃ الزہرا سب نے جامع شہادت نوش کیا ہے, یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. یقیناً حصول شہادت کے لیے جو ارکان ضروری ہیں اس میں ایمان باللہ, شہادتین کا پڑھنا, بصیرت, امیر المومنین کی ولایت کا اقرار و اعتراف, رسول خدا اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع, راہ خدا پر چلنے کا جذبہ, رضایت الہی کا حصول, قربتاً اللہ, کلمہ حق کی سربلندی اگر مد نظر ہو تو باطل خیموں کو اکھاڑ پھینکنے کا جذبہ قابل دید ہوتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اگر خدا کی ہمراہی ہو, اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت ہو تو انسان کو یقیناً شہادت ہی نصیب ہوتی ہے. بڑی فضیلتیں ہیں ایک شہید کی. یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ روئے زمین پر گرتا ہے تو اس کے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. شہید راہ امام زمان سلیمانی, تیرا وقار شہادت کمال انسانی, سلام ہو تجھ پر شہید قاسم سلیمانی. ہم بھی تمنا کرتے ہیں کہ راہ خدا میں جامع شہادت نوش کر سکے. خدا حافظ. ناصر
سامین, یہ تھے ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا سید حیدر عباس رضوی, لکھنؤ ہادی ٹی وی کے ڈائریکٹر. سامین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
وہ کون تھا, وہ کون تھا جو بے کراں کائنات میں ایک حباب آسا وجود بن کر بظاہر ابھرا, جو بے کراں کائنات میں ایک حباب آسا وجود بن کر بظاہر ابھرا, مگر مثال صحاب رحمت فضائے ملت پچھا گیا تھا, وہ ایک ذرہ تھا, وہ ایک ذرہ تھا جس کے دل میں ہزار ہا ایٹمی جواہر رواں دواں تھے, وہ ایک کوہ عظیم تر تھا, وہ ایک کوہ عظیم تر تھا کہ جس کے سینے میں درد ملت کے لاکھوں آتش فشاں کے لاوے دہک رہے تھے, وہ ایک قطرہ تھا, وہ ایک قطرہ تھا جس کے دل میں ہزاروں طوفان مچل رہے تھے, وہ ایک دریا تھا جس کی تہ میں ہزار ہا سہمگی تلا تم مچے ہوئے تھے, اور وہ تھا کہ اپنی منزل پر پرسکون تھا, اور وہ تھا کہ اپنی منزل پر پرسکون تھا, وہ ایک شے تھا جو ساری اشیاء کی طرح حمد خدا میں گم تھا, وہ ایک شب تھا مگر درخشاں, کہ جس کے کوثر سے دھوئے ہوٹھوں پا حق سے راز و نیاز کے تھے حسین ترانے, وہ ایک سحر تھا کہ جس کے ماتھے پہق رسی کا حسین تارا چمک رہا تھا, وہ ایک سحر تھا کہ جس کی تکبیر کی صداؤں میں عصر حاضر کے لات و عزا لرز رہے تھے, وہ ایک سحر تھا کہ جس کے سینے سے نور کا ایک عظیم سیلاب مڈ پڑا تھا, وہ خون نہیں تھا وہ روشنی تھی کہ جس نے خون خوار ظلمتوں کو سحر کے ہنگام مار ڈالا, وہ ایک سحر تھا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے, تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. عصر ایرانیان, شہید سلیمانی کا خون امریکیوں کا دامن پکڑ رہا ہے, علاقے سے امریکہ کے اخراج کا منصوبہ مکمل ہونے والا ہے. رویش ملت, مغرب نے ویانا مذاکرات میں پسپائی اختیار کر لی ہے, ترجمان وزارت خارجہ. اور گارڈین, فلوریڈا میں اومیکرون کے کیسز میں 948% اضافہ, امریکہ میں بری طرح پھیل رہا ہے کورونا. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات. وطن امروز, ٹرمپ کا قصاص ضرور ہوگا صدر مملکت. اخبار لکھتا ہے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے پیر کے روز حاج قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کے موقع پر تہران میں مرکزی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شہید حاج قاسم سلیمانی کو ایک آفاقی شخصیت قرار دیا اور کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید کو ایک درسگاہ قرار دیا تھا جسے قتل کر کے اور میزائل مار کر ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک مکتب لافانی ہوتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حاج قاسم سلیمانی کو پورا یقین تھا کہ امریکہ میں اسلام کو خطرے میں ڈالنے کی سکت نہیں, اسی لیے وہ نہیں ہو سکتا. ہم میں تو اس کام کی صلاحیت نہیں, رکاوٹیں ہیں, سامراج سے ساز باز کی ضرورت ہے, جیسی عبارتوں کے ہرگز قائل نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ حاج قاسم ایک انقلابی مجاہد تھے جنہوں نے اپنے تفکر, اپنی فکر اور تجربات کو صرف انقلاب کی راہ میں صرف کیا, ساتھ ہی ساتھ وہ ایک زبردست سفارتکار تھے اور ان سے بڑے بڑے سیاستداں متاثر رہتے تھے. صد ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیا کہ شہید قاسم سلیمانی کا غم بہت بھاری رہا, لہذا اس جارے قاتل اور اصل مجرم یعنی امریکہ کے اس دور کے صد پر مقدمہ چلانا ہوگا اور خدا کا حکم اس پر جاری ہوگا, اور اگر ٹرمپ پامپیو اور دوسرے مجرموں کو ایک منصف عدالت میں پیش کر کے سزا نہ سنائی گئی تو وہ ہوں گے اور امت کے انتقام کا ہاتھ ہوگا. نیو یارک ٹائمز, امریکہ ریپبلکن پارٹی اس لیے جیت رہی ہے کیونکہ ہماری جمہوریت حقیقی نہیں. اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے, مضمون نگار نے لکھا ہے کہ اگر ہماری جمہوریت حقیقی ہوتی تو 6 جنوری کا واقعہ ہرگز پیش نہ آتا. کیپٹل کی عمارت پر دھاوا, 2020 کے انتخابات میں ٹرمپ کا اپنی ہار تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں پیش آیا, لیکن اس بحران کی جڑ کو ہمارے جمہوری نظام کی غیر جمہوری خصوصیات میں تلاش کرنا ہوگا. امریکہ کے الیکٹورل نظام کے نتیجے میں جو اختلافات پیش آ رہے ہیں اسے ٹرمپ کی جیت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہلری کلنٹن کے 3 ملین ووٹوں کو مد نظر رکھا جاتا تو وہ 2016 میں صدر بن جاتی، اور اسی اختلاف کی بنیاد پر ٹرمپ نے اس بار جیتنے کا دعویٰ کیا اور انتخابات میں دھاندلی کی بات کی۔ دراصل امریکی پارٹیوں کو اپنے منصوبوں کی تائید اکثریت کے سامنے پیش کر کے نہیں لینی ہوتی، بلکہ ایک چنی ہوئی اقلیت کی مرضی حاصل کر کے اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان: کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے شیخ رشید۔ نوائے وقت: بسوں میں تصادم، 8 افراد جاں بحق، 40 زخمی، 8 کی حالت تشویشناک، واقعہ خیرپور ٹامی والی کے قریب پیش آیا۔ اور صحافت: لکھیم پور کھیری معاملے میں چارج شیٹ داخل، مرکزی وزیر کے بیٹے کو ایس آئی ٹی نے بنایا کلیدی ملزم۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز: بھارت میں مسلم خواتین کی توہین کرنا ایک کلچر بنتا جا رہا ہے، آر جے سائمہ۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے: بھارت میں نئے سال کا آغاز مسلم خواتین کے لیے ایک مشکل کے ساتھ ہوا۔ سوشل میڈیا پر بلی بائی نامی ایک ایپ پر 100 سے زائد مسلم خواتین کی تصویریں ڈال دی گئیں اور اس پر لکھا گیا کہ یہ برائے فروخت ہیں۔ گزشتہ عید کے موقع پر بھی سلی ڈیلز نامی ایپ کے ذریعے مسلم خواتین کی بولی لگائی گئی تھی۔ جن خواتین کی تصویریں بلی بائی پر ڈالی گئی ہیں ان میں معروف اداکارہ شبانہ اعظمی سمیت دہلی ہائی کورٹ کے ایک جج کی اہلیہ، متعدد صحافی، سماجی کارکن اور سیاستدان شامل ہیں۔ صحافی عصمت آرا ان خواتین میں شامل ہیں جن کی تصویریں بلی بائی پر ڈالی گئی ہیں۔ انہوں نے اس کے خلاف دہلی پولیس کے سائبر سیل میں شکایت درج کرایا ہے۔ عصمت آرا کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے شرپسندوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے ڈی ڈبلو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، پہلے بھی سمجھدار لوگوں نے اس کی نکتہ چینی کی تھی، ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی، خواتین کمیشن نے بیان دیا تھا، پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی گئی تھی، لیکن کوئی نتیجہ نکلنا تو دور کی بات، ابتدائی پیش رفت بھی نہیں ہو سکی۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تسنیم نیوز: جنرل سلیمانی کے قاتلوں کو سزا کا مزہ اسی دنیا میں بھی چکھایا جائے گا، امریکہ علاقے میں تمام جرائم کا ذمہ دار ہے سید حسن نصر اللہ۔ مشرق نیوز: امریکہ کو علاقائی اسٹریٹجی قاسم سلیمانی سے سیکھنا چاہیے تھی، سی آئی اے کے سابق عہدیدار برائن گیٹس۔ اور انا نیوز: ویانا مذاکرات کا 8واں دور ابتدائی گھنٹوں میں رفتار تیز ہو گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا آخری پروگرام آج کا ایران، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر ہیں، امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں، جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوا، افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے بارے میں ایران کے نقطہ نگاہ بیان کیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کو لاحق تشویش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اہم طریقہ کار یہ ہے کہ افغانستان میں تمام قوموں اور گروہوں کی مشارکت سے ایک جامع حکومت تشکیل دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کا اجلاس افغانستان سے متعلق ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کو اس ملک میں رونما ہونے والی صورتحال اور تبدیلیوں کے بارے میں تشویش ہے۔ انہوں نے افغانستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردانہ واقعات اور گزشتہ مہینوں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب پناہ گزینوں کے سیلابی ریلے کو اپنے ملک کی جملہ تشویش میں سے قرار دیا اور کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ تمام قوموں کی مشارکت سے ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل پر منحصر ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے توقع ظاہر کی کہ او آئی سی کے اجلاس میں ہم افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل کے لیے عالمی برادری اور پڑوسی ملک افغانستان کی عبوری حکومت کو ایک متفقہ پیغام دے سکتے ہیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے دوست اور پڑوسی ملک پاکستان اور ایران کے برادرانہ اور قریبی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران اپنے پڑوسی ملکوں کے بارے میں ایک خاص اور ترجیحی نظریہ رکھتا ہے اور پاکستان ہمسایہ ملکوں کے درمیان ایک اچھا پڑوسی ملک ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے 57 رکن ممالک ہیں اور یہ تنظیم اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر سے ملاقات میں کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغان عوام کی معاشی صورتحال پر خصوصی توجہ دے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینہ فلپو گرینڈی نے اپنے دورہ تہران میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی اور افغان پناہ گزینوں کے امور میں عمل میں لائے جانے والے اقدامات کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 5,20,000 سے زائد غیر ملکی طلبہ ایران میں کوئی خرچہ کیے بغیر مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور عام ایرانی شہریوں کی طرح افغان پناہ گزینوں کو بھی کورونا ویکسین کے ڈوز دیے گئے ہیں۔ کہا کہ ایران کی جانب سے نئے پناہ گزینوں کو موجودہ گنجائش سے زیادہ رفاہی خدمات پیش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغان عوام کی معاشی صورتحال پر خاص طور سے توجہ دے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزینہ کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات کی قدردانی کی، تاہم پناہ گزینوں کے بحران کی وسعت کے مد نظر ان خدمات کو بالکل ناکافی قرار دیا۔ اس ملاقات میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینہ فلپو گرینڈی نے بھی نئے افغان پناہ گزینوں کی مدد سے متعلق ایران کے وسیع اقدامات کی قدردانی کی۔ انہوں نے ایران میں موجودہ افغان پناہ گزینوں کے ویکسینیشن اور ایران کی سرحد میں داخل ہونے والے نئے افغان پناہ گزینوں کی رہائش کے انتظامات سے متعلق ایران کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے اقدامات کو اہم اور انسان دوستانہ قرار دیتے ہوئے سراہا۔ سامعین، اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینہ نے اپنے دورہ ایران کا مقصد افغان شہریوں کی امداد سے متعلق تعاون کی توسیع قرار دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جا رہے ہیں تاکہ افغانستان میں امن و استحکام سے متعلق اقدامات تیز کیے جائیں اور افغان شہریوں کی ایران مہاجرت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے باکو کا بھی دورہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے آذری ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے علاوہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے بھی ملاقات کی۔ حسین امیر عبداللہیان نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بائراموف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں
ایران اور آذربائیجان کے منفرد مشترکات اور دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے لیے دونوں ممالک کے اعلی حکام کے پختہ عزم پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام پچھلے منصوبوں کو حتمی شکل دینے اور دونوں ممالک کے درمیان نئے معاہدے کے نفاذ پر تیار ہیں۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بائراموف نے بھی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں ملکوں کے حکام دونوں ملک اور دونوں قوموں کے مفادات میں ٹھوس اور نتیجہ بخش قدم اٹھائیں گے۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے انجام پانے والے مذاکرات کو باکو تہران روابط میں بہت اہم بتایا اور ایران، جمہوریہ آذربائیجان اور جارجیا کے راستے خلیج فارس بحیرہ اسود راہداری کا آغاز دونوں ممالک کے درمیان اہم اقتصادی منصوبوں میں سے قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نے ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے جس سے دونوں ممالک پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے کے اختتامی دنوں میں عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے تہران کا دورہ کیا۔ عراق کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ ایران میں دو طرفہ روابط کے دائرے میں اقتصادی اور تجارتی شعبوں سمیت دیگر مسائل کے بارے میں ایرانی حکام سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے انسٹاگرام پر اپنی ایک پوسٹ میں عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کے ساتھ تہران میں ہونے والی ملاقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور عراق کے تعلقات تمام شعبوں میں نہایت خوشگوار اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان زیارت و سیاحت اور مختلف مقاصد کے لیے آمد و رفت سالانہ 40 لاکھ افراد سے کہیں زیادہ کی ہوتی ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی گہرائی اور توسیع کا پتہ چلتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عراق میں سیاسی اور جمہوری عمل کے لیے تہران کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے عراق سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کے انخلا پر زور دیا۔ سامعین، عراقی وزیر خارجہ کے اس دورے میں سیاسی مسائل سے متعلق اہم امور پر گفتگو انجام پائی۔ حسین امیر عبداللہیان نے عراقی وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کی کوششوں سے جلد ہی بغداد میں تہران ریاض کے درمیان مذاکرات کے انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی اور غلط فہمیاں برطرف کرنے میں مدد کے لیے عراقی حکومت کی قدردانی کی۔ عراق نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ مذاکرات کا پانچواں دور جلد ہی منعقد ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اور مختلف پڑوسی ملکوں کے درمیان بھی مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ سامعین، ایران کے وزیر خارجہ نے عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں عراق سے امریکی فوجیوں کے حتمی انخلا کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر عراقی وزیر خارجہ نے اس ملک سے امریکی فوج کے حتمی انخلا پر مبنی اچھی خبر سنائی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے اس دورے میں ایران کے مختلف اعلی حکام سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی۔ گزشتہ ہفتے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں صوبۂ ہرمزگان، بوشہر اور خوزستان کے ساحلی علاقوں میں پیامبر اعظم 17 مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کیا، جس میں بری، بحری اور فضائی دستوں کے علاوہ عوامی رضاکار فورس بسیج کے بعض یونٹوں نے حصہ لیا۔ مشترکہ فوجی مشقوں کے ترجمان جنرل نیل فروشان نے کہا کہ پیامبر اعظم 17 فوجی مشقوں کا یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اقتدار، سیکیورٹی، دفاعی تیاری اور ہمدلی اور اتحاد کے نعرے سے آغاز ہوا۔ جمعے کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مشترکہ فوجی مشقوں کے معائنے کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ حقیقی آپریشن اور مشقوں کے درمیان صرف زاویوں کی تبدیلی کا فرق ہے۔ دوسری جانب صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایئر اسپیس فورس کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زادے نے بیلسٹک میزائلوں کے کامیاب تجربے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پیامبر اعظم فوجی مشقوں کے دوران میزائلوں اور ڈرون طیاروں کا بھی استعمال کیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے میزائلوں اور بمبار ڈرون طیاروں نے اپنے اہداف کو ٹھیک طرح سے نشانہ بنایا۔ اس موقع پر ساحلوں اور فلوٹنگ یونٹوں کے ذریعے اسمارٹ کروز میزائل سمندر کی جانب داغے گئے، جنہوں نے فرضی دشمن کے اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری دستے کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسیری کے مطابق مشقوں میں استعمال ہونے والے کروز میزائل مکمل طور پر ایرانی ماہرین نے ڈیزائن اور تیار کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریڈار کی رینج میں نہ آنا الیکٹرانک جنگ کے مقابلے میں پائیداری، سخت ترین حالات میں بھی اپنے ہدف کو تلاش کرنا اور طاقتور وار ہیڈ کے ساتھ اپنے ہدف کو کم ترین وقت میں ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانا ان میزائلوں کی اہم ترین خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کی بنا پر یہ مشقیں گزشتہ سال کے مقابلے میں خاصی مختلف بن گئی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے پیامبر اعظم 17 نامی فوجی مشق کا آخری مرحلہ 24 دسمبر کو مکمل کر لیا، اور اس مرحلے میں ایک ہی ہدف پر 16 میزائل فائر کیے گئے، جس سے ایران کے دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک اور پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔